कोई खतरा कीमत नहीं है। वो मुनकर कौन सा है, वो बुराई कौन सी है जिससे जनाब सैयदो शहदा लोगों को रोकने के लिए निकले थे। इमाम हुसैन जिस बुराई से लोगों को रोकने के लिए निकले थे उसके दो पहलू हैं, एक का ताल्लुक अवाम से है, एक का ताल्लुक उमरा और हुक्मा से है। जिस बुराई का ताल्लुक अवाम से है वो है गफलत और बेहिसी, और जिस बुराई का ताल्लुक उमरा और हुक्मा से है वो है जुल्म और फिस्क फुजूर और हुदूद खुदा को पामाल करना। ये दो बुराइयां हैं जिनके खिलाफ सबसे पहले जिनको रोकने के लिए आवाज बुलंद की जाए। अगर इन दो चीजों को नहीं रोका गया तो किसी बुराई के खिलाफ बंद नहीं बांधा जा सकता, किसी बुराई को नहीं रोका जा सकता। उस जमाने में क्या था, लोगों की गफलत और बेहिसी थी। इमाम अली अलैहिस्सलाम के मुकाबले में मुआविया आके काबिज हो गया, लोग बेहिस हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने मजलूमाना सुलूक की और तन्हा रह गए, लोगों को कुछ नहीं हो रहा। यह है असल मुनकर कि अगर यह बुराई बाकी है माशरे में, यह बुराई मौजूद है तो यह तमाम बुराइयों की जड़ है, चाहे आप किसी भी चीज से रोकते रहें, बताए किसी भी चीज से रोकते रहें। और फासिक और फाजिर हुक्मरान चाहते ही यही है कि लोग गफलत और बेहिसी का शिकार हो जाए। मैं मिसाल के तौर पर, मैं जब इस मेंबर पर बैठा हूं तो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश यह होगी कि मैं जो चाहूं कह के चला जाऊं, कोई मुझसे सवाल ना करे, कोई मुझ पर दबाव ना डाले कि हक कहो। मैं बहुत पसंद करूंगा ऐसे लोगों को कि जो खाली जो कुछ मैं कहूं उस पर वाहवाह करें, उसकी तारीफें करें और अपने घर जाके सो जाएं। जवाब तलबी उमरा और हुक्मरानों को बुरी लगती है, तो वो हमेशा इस रवैये को तकबीयत दे रहे होते हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री हैं, अवाम की गफलत और बेहिसी और उमरा और हुकमा और उलमा का फिस्क फुजूर और जुल्म। तो जिस मुनकर को रोकने और जिस मुनकर के बुत को तोड़ने के लिए जनाब सैयद शहदा ने क्याम फरमाया वो क्या है, ये इन्हें शहीद मुताहरी का जुमला में बहुत हसीन बहुत खूबसूरत जुमला है जो मैं आपकी खिदमत में यह नकल कर रहा हूं कि उन्होंने फरमाया कि इमाम हुसैन की नजर में बुराई यजीद था, न कि वो काम जो होगा वो बुराई था सर, कि जिसने इन तमाम खराबियों के साथ उम्मत मुस्लिमा की हुक्मरानी, यही तो इमाम हुसैन ने सामने फरमाया था कि ये कैसे मुमकिन है कि वो इंसान जो इस किस्म के उमूर, शराब और जानवरों से खेलना और एलानिया फिस्क व फुजूर कर रहा है, वो उम्मत मुस्लिमा की सरबराही और खिलाफत के मनसब पर आके फायज हो जाए। और आपने फरमाया कि अगर इस्लाम इस चीज का नाम है कि जिसमें ऐसे लोग इस्लाम का चेहरा बनकर सामने आए, तो ऐसे इस्लाम को सलाम। और इस वक्त एक मोमिन को सिवाय लिकाए परवरदिगार में ख्वाहिश मौत के और किसी चीज की तमन्ना नहीं करना चाहिए। अगर इस्लाम पर यह वक्त आ जाए कि जहां उम्मत मुस्लिमा यजीद जैसे को अपने नुमाइंदे के तौर पर मुंतखब कर ले और कुछ ना कहे कुछ ना करे, तो ऐसे इस्लाम को सलाम। और उस वक्त जो मोमिन है उसे सिर्फ और सिर्फ लिकाए रब की ख्वाहिश रखते हुए मौत को खुशी से कबूल कर लेना चाहिए। यह इमाम हुसैन का पैगाम। तो ये अमर बिल मारूफ और नहीं अज मुनकर जो किसी उम्मत को खैर उम्मत बनाता है, उसकी बुनियाद मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि वो कौन लोग हैं कि जो इस मकाम पे पहुंचते हैं कि जो इस बात को समझें, क्योंकि इसका समझना सबसे मुश्किल काम है। मैंने आपसे अर्ज किया ना कि हमारे लिए मारूफ और मुनकर क्या है,
अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मुहम्मद।
مراد یہ ہے نہیں. آپ خود آج کے دور میں دیکھیے انقلاب ایران کی مثال دیکھیے, آپ خمینی کے کتنے جملے ہیں, کتنے جملے آپ تحقیق کیجیے اور بتائیے کہ کتنے جملوں میں انہوں نے لوگوں سے کہا ہے کہ داڑھی رکھو, یا صرف ایک جملہ جو زیادہ مشہور ہے کہ جب انہوں نے خواتین سے کہا کہ, یا شاید ان کا ہے یہ جملہ مشہور ہوا کہ اے ہماری بہنوں تمہارا پردہ ہمیں شہداء کے خون سے زیادہ عزیز تھا. یہ سب چیزیں خود بخود ہوتی ہیں, اس کے لیے کسی کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ تم اپنا حلیہ اسلامی بناؤ, تم اپنا بشرا اسلامی بناؤ. اس کے لیے کسی پیچھے پڑنے کی, جس پر محنت کی ضرورت ہے وہ عرفان حق ہے, اس پر محنت کی ضرورت ہے. اور اسی امر کو ہم نے سب سے زیادہ پس پشت ڈالا, اس کی طرف کوئی توجہ نہیں. تو امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ان دو نکات کو یاد رکھیے گا کہ امام حسین کا امر بالمعروف یہ نہیں تھا کہ نماز پڑھو کم نہ تولو روزہ رکھو, نہیں. امام حسین جانتے تھے کہ اس پر تو لوگ خود ہی آ جاتے ہیں اگر اصل دین کو پہچان رہے ہیں, اگر ان کے سامنے نمائندہ حق موجود ہو. ان تمام کاموں کو تو لوگ خود ہی کر لیں گے, اس کے لیے کسی محنت مشقت کی ضرورت تھوڑی ہے. اور جو منکرات ہیں, سب سے بڑا منکر کیا ہے معاشرے میں؟ عوام کی غفلت اور بے حسی کہ حق پامال ہو رہا ہو, ظالم تمام وسائل معاشرے پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوں اور انہیں اپنی منمانی کے طور پہ صرف کر رہے ہوں اور کسی طرف سے کوئی آواز نہ اٹھے. یہ ہے اصل منکر, اس کے خلاف آواز نہیں اٹھے گی, اس کو نہیں روکا جائے گا, کوئی برائی نہیں روکے گی, آپ جتنا دل چاہے لوگوں کو روکتے رہیے. اور جب لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے اس پیغام کو قبول نہیں کیا, نتیجہ کیا نکلا؟ یا پھر بس ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے میں اپنی گفتگو تمام کروں, نتیجہ کیا نکلا؟ امام حسین علیہ السلام کے بعد جب حجاج ابن یوسف ثقفی آیا ہے تو خانہ کعبہ پر منجنیق جس کے بارے میں بہت, یعنی کہ یہ میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ میں مناظرہ نہیں پڑھ رہا, لیکن یہ دردناک باتیں ہیں کہ وہ افراد, وہ لوگ کہ جن کے ہاتھوں سے اسلامی اقدار کی دھجیاں بکھری ہیں ان کو اسلام کا ہیرو بنا کے پیش کیا جاتا ہے. یہ منجنیق آپ کے سندھ میں بعد میں آئی ہے, کعبے پر پہلے استعمال ہوئی ہے. کسی منجنیق سے کعبے کو ڈھا دیا گیا تھا, مسجد نبوی کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا تھا, مدینے کے اندر اس طریقے سے قتل عام ہوا تھا کہ روایتیں یہ کہتی ہیں, تاریخ یہ کہتی ہے کہ ان قتل ہونے والوں میں 700 قاریان قرآن تھے. اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے, میں آپ کی خدمت میں ایک نقطۂ فکر یہ رکھنا چاہ رہا ہوں کہ خدا جب ابرہہ آیا تھا خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے تو اب خانہ کعبہ بچا رہا تھا, اور جب حجاج ابن یوسف کی فوجیں آ کر خانہ کعبہ کو مسمار کر رہی تھیں اور مسجد نبوی کو استبل بنا رہی تھیں تو خدا کچھ نہیں کر رہا تھا. جب قرآن کے 700 پڑھنے والے قتل کر کے ان کی لاشیں گلیوں میں بکھرا دی گئیں خدا نے کچھ نہیں کیا؟ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب جناب عبد المطلب تھے کعبے کے متولی تو حق, کعبہ کیا ہے؟ حق کا سمبل ہے, علامت ہے, معیار ہے. کعبہ عین حق نہیں ہے, عین حق امام زمان ہوتا ہے ہمیشہ, عین حق نمائندہ حق کون ہوتا ہے؟ امام زمانہ ہوتا ہے, حجت خدا ہوتا ہے. کعبہ اس کی علامت اور سمبل ہے. جب اس علامت کی تولیت کس کے ہاتھ میں تھی؟ نمائندہ حق کے ہاتھ میں تھی, تو خدا اس سمبل اور علامت کو بچا رہا تھا, خدا اس علامت کو بچا رہا تھا. لیکن جب امام حسین علیہ السلام 8 ذی الحجہ کو کعبے کو چھوڑ کر چلے گئے تو کعبہ کعبہ کہاں رہا پھر؟ یعنی جب اصل حق نمائندہ حق نے اس علامت حق سے منہ موڑنے پر مجبور کر دیا لوگوں نے تو پھر علامت میں کچھ بھی باقی نہیں رہی. اور بات یہاں پہ نہیں ختم ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے کعبے کو چھوڑ دیا بلکہ 30,000 کے لشکر کے درمیان ایک دو افراد نہیں, امام حسین علیہ السلام رات کی تاریکی میں قتل نہیں ہوئے کہ کسی کو پتا نہیں تھا, امام حسین علیہ السلام روز روشن میں 30,000 مسلمانوں کے مجمع کے درمیان شہید ہوئے. اور اس فوج کا سپہ سالار رسول اللہ کے صحابی کا بیٹا تھا. غور کیجئے ان ساری باتوں پر. عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, سعد ابن ابی وقاص کے جن کو عشرہ مبشرہ میں شامل کیا جاتا ہے, عشرہ مبشرہ کے صحابی کے بیٹے کی سپہ سالاری میں حسین کو شہید کیا گیا. اب یہ امت کس چیز کی حقدار رہ جاتی ہے؟ یہی نقطہ, یہی عرف اور منکر کی یہی اصل پہچان جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ عرف یہ نہیں ہے کہ عورتیں حجاب کر رہی ہیں اور مردوں کے داڑھی اور نماز پڑھ رہے ہیں. عرف یہ ہے کہ حق کی کس قدر پاسداری ہو رہی ہے, حق کے سامنے کس قدر سر جھکایا جا رہا ہے, حق کی بندگی کا معیار کیا ہے, یہ اصل ہے. اور یہی پیغام معصوم ہے اور یہی پیغام امام حسین. تو جب نمائندہ حق کو اس طریقے سے شہید کر دیا گیا تو اب خدا کو پرواہ نہیں ہے کہ کعبہ مسمار ہو جائے. اب خدا کی نظر میں کعبہ بچا گیا, اب کیا ہے کعبہ؟ کعبے کی نسبت ہی ابراہیم سے اور خاندان ابراہیم اور آل ابراہیم سے, کعبہ کیا ہے؟ کعبہ دیواروں کا نام تھوڑی ہے. اب خدا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ تم قرآن پڑھنے کے بعد قتل کیوں ہو رہے ہو, تم قاریان قرآن ہوتے رہو مگر وہ قرآن جس میں سے حجت خدا کو الگ کر دیا جائے وہ قرآن کا ہے؟ وہ کون سا قرآن ہے کہ جس قرآن کی تلاوت کی جائے لیکن حجت خدا ان قاریوں کی موجودگی کے باوجود صحرا میں شہید ہو جائے, مظلومانہ قتل ہو جائے؟ یہ کون سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے؟ تو اب خدا کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مسجد نبوی استبل بنے, قاریان قرآن کی لاشیں گلیوں میں بکھری پڑی ہوں اور یہ کعبہ جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے مسمار ہو. اصل حیثیت رب کی نظر میں کیا ہے؟ اصل حیثیت ہے لا الہ الا اللہ اور اس کی جو نمائندہ لا الہ الا اللہ ہے. یہی چیز ہمیں سوچنا ہے آج کہ ہم کیا فقط سایوں کے پیچھے تو نہیں چل رہے, جسے کہا جاتا ہے نا فالوئنگ دا شیڈوز, سایوں کی پیروی تو نہیں کر رہے, کیا ہم نے اپنی طرف سے تو نہیں معیار بنا لیے سارے؟ ہم نے اس بات کی دقت کی ہے کہ معیار حق کو سمجھنے کی کوشش کریں؟ یہ ہے امام حسین علیہ السلام کے پیمانے کے مطابق امر بالمعروف و نہی عن المنکر. اور وہ امت جو اس امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو بجا لاتی ہے وہ خدا کی نظر میں خیر امت ہے, نہ کہ وہ امت کے جو فقط اس بات پر اکتفا کرتی ہے کہ نماز پڑھ لو اور ٹوپی پہن لو اور داڑھی رکھ لو اور حجاب کر لو اور بیٹھ کے کھانا کھا لو بس. آپ دیکھیں میں اسی معاشرے کی ساری باتیں دہرا رہا ہوں نا آپ کے سامنے, یہی ہے نا کہ کسی بھی دیندار انسان کو آپ دیکھیں انہی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ باتیں کی جائیں, لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اصل حق کو فراموش کر کے یہ باتیں نہ کی جائیں. جو اصل ہے اس کو چھوڑ کے یہ سب کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں پائیں گے. یہ ہے پیغام امام حسین، یہ ہے خیر امت کی تعریف، کہ وہ امت جو ایمان اور تقوی کے مراحل پر فائز ہو انفرادی اعتبار سے، اور وہ امت جو ہر تفرقے سے پاک ہو اور اپنے ایمان کو کفر سے نہ بدلے اجتماعی اعتبار سے، اور جو امر بالمعروف، جو معروف اور منکر کی حقیقی معرفت رکھتی ہو اپنے امام کی اتباع و پیروی میں، وہ جب اس امر بالمعروف و نہی از منکر کو بجا لائے گی تو انشاءاللہ معاشرے میں تابناکی اور نورانیت اور روشنی پیدا کرنے کا سبب بنے گی اور خدا کی نظر میں خیر امت رہے گی۔ ایک صلوات محمد و اور اسی گفتگو کو، اس عنوان کو پورا ایک بہت زیادہ پھیلایا بھی جا سکتا ہے، لیکن میں نے کوشش کی کہ کم از کم معروف اور منکر کے حوالے سے ایک پہچان آپ کی خدمت میں افسر، کہ اس غلط فہمی کا شکار نہ رہے ہم کہ ہم جس طریقے سے جس چیز کو امر بالمعروف و نہی از منکر سمجھ رہے ہوتے ہیں، بلکہ رجوع کریں امام حسین کی طرف اور اس بات کو غور کریں کہ ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود جنہیں ہم معروف سمجھتے ہیں، کعبہ کیوں مسمار ہوا اور مسجد نبوی کیوں مستقبل بنی، اور خدا نے ان ظالموں کے ہاتھ کو کیوں نہیں روکا، جبکہ خدا ایسا پہلے کر چکا ہے اور ایسا کرنے کی کامل قدرت رکھتا ہے، کیوں نہیں کیا؟ تو بس یہاں پر پہنچ کر، اور آج 11 محرم کی تاریخ ہے، اور جیسا مجھ سے پہلے میرے برادر نے بہت خوبصورت کلام بھی آپ حضرات کے گوش گزار کیا، اور حقیقتاً یعنی میں جن مصائب کا بیان کرنا مجھے سب سے زیادہ دشوار محسوس ہوتا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام کی رخصت اور اس کے بعد کے مراحل ہیں، اور ہمارے کچھ بزرگ عرفاء اور بزرگان یہ چیز بیان کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے مشاہدے کی تاب اہل آسمان کو بھی نہیں تھی، یعنی کہ جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو اس وقت خدا کی طرف سے زمین اور آسمان کے بیچ میں بھی پردے حائل ہو گئے تھے، اس لیے کہ ملائکہ کو تو اس چیز کی بھی تاب نہیں تھی کہ جب جناب خلیل اللہ کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا، ملائکہ تو اس منظر کو بھی برداشت نہیں کر سکے، اور امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے اپنے جوان سال بیٹے کے سینے سے برچی نکالی ہوگی اور اپنے شیر خوار بچے کے جسم کا خون اپنے چلو میں لیا ہوگا، اہل سماوات اس منظر کی تاب کہاں لا سکتے تھے؟ امام حسین علیہ السلام جب رخصت آخر کے لیے اپنے خیمے میں تشریف لائے اور فرمایا یا زینب یا رقیہ یا ام کلثوم، حسین سے آخری مرتبہ رخصت ہو لو، آخری مرتبہ وداع کر لو، اور اس وقت دو جملے امام حسین علیہ السلام کے جو عجیب و غریب، کہ آپ نے اہل حرم کو جمع کر کے فرمایا کہ اے میری بیویوں، اپنے چہرے پر ضرب نہ لگانا اور اپنی زبان سے کوئی ناشکری کا کلمہ ادا نہ کرنا، کوئی ایسا کلمہ ادا نہ کرنا کہ جس سے خدا کی نعمت کا شکر کفران نعمت کا تصور کرتا، کیونکہ خدا نے تمہارے لیے جنت میں ایسے مقامات رکھے ہیں کہ وہ اس رویے کے سبب ظاہر ہو گئے۔ اور رخصت ہوتے وقت جناب سیدہ زینب کو مخاطب کر کے کہا کہ اے میری بہن، اپنی نماز شب کی دعاؤں میں مجھے فراموش نہ کر۔ امام حسین علیہ السلام میدان میں گئے، جنگ کی، نماز عصر ادا کی، سجدہ آخر سے امام حسین کا سر اٹھا نہیں بلکہ اٹھایا گیا، امام حسین علیہ السلام کے سر کو نیزے پہ بلند کیا گیا، اور ہاتف غیبی کی صدا آئی کہ الا قتل الحسین بکربلا۔ اس وقت فوج اشقیہ نے حرم امام حسین خیام حسینی میں آگ لگائی۔ اب بیویاں ہیں اور بچے ہیں کہ جو ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں اور دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے، تمام بیویاں آخری خیمے میں جا کے جمع ہوئیں جہاں پہ جناب سید سجاد عالم غشیر ہیں۔ بیوی نے جناب سجاد کا شانہ ہلایا، امام نے غشی سے سر اٹھایا اور پوچھا کہ اے پھوپی جان کیا، اور پوچھنے کی ضرورت ہی کیا تھی، جب امام سجاد علیہ السلام نظر اٹھائی تو بابا جان کا سر نیزے پہ بلند نظر آیا۔ امام فرماتے ہیں السلام علیک یا ابا عبد اللہ۔ امام علیہ السلام کی مظلومیت اور یہ وہ مقامات ہیں جو مجھ سے بالکل بھی جس کا حال نہیں بیان کیا جاتا ہے۔ امام سجاد علیہ السلام، 11 محرم کی صبح ہے، اسیران کا قافلہ ہے، امام سجاد علیہ السلام طوق کرام آباد گزر رہے ہیں، یکا یک جناب زینب صلوات اللہ علیہا نے دیکھا کہ امام سجاد کے چہرے کا رنگ زرد پڑنا شروع ہوا۔ بی بی نے امام علیہ السلام کے چہرے پر نظر کی اور دوسری نظر امام کی نگاہ پر کی تو دیکھتی ہیں کہ امام علیہ السلام کی نظر بابا جان کے بے گور و کفن لاش پر ہے، اور قریب ہے کہ امام کی جان قفس انصری سے پرواز کر جائے۔ بی بی نے فوراً امام کو مخاطب کیا کہ اے بیٹا اپنے کو سنبھالو۔ امام یہ فرماتے ہیں کہ اے پھوپی جان، اس فرزند کی کیا حالت بیان ہو کہ جو اپنے باپ کو اس حالت میں دیکھے اور اس نے اس کا کفن دینے کی بھی چکر۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي۔ رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ پروردگار عالمین، مولانا حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے، ان کے طفیل سے برکات دنیاوی اور اخروی کے دروازوں کو ہمارے اوپر کھولے۔ رب العالمین، ہماری ملت میں موجود تمام فساد اور تفرقے کا جلد از جلد خاتمہ فرمائیں۔ پروردگار عالمین، ہمیں اپنے امام سے زیادہ محجور نہ فرمائیں، اور جلد از جلد انفرادی اور اجتماعی حوالے سے امام علیہ السلام کی زیارت ہمیں نصیب ہو۔ پروردگار عالمین، ثقلین یعنی قرآن اور اہل بیت سے کامل تمسک کی توفیق عطا فرمائیں، اور عزاداری سید الشہداء کو قائم و دائم رکھے، اور عزاداران سید الشہداء کو مکمل سلامتی اور عافیت و رحمت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔